بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17، ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو امام مقرر کیا، اور ان آئمہ کرام کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ نمبر 1، لما صبروا، یہ جو آئمہ برحق ہیں یہ صابر ہیں، اور وقانو بآیاتنا یوقنون، اور دوسرا یہ کہ یہ یقین کی افضل ترین منزل پر فائز ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کی اگر تفسیر کی بات کی جائے تو یقیناً اس آیت کی جو کامل ترین مثال ہے یا جو درخشندہ ترین مثال ہے وہ مثال ہمیں ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں نظر آتی ہے. جیسے کہ اس بات کا اظہار مولائے متقیان نہج البلاغہ میں خود بھی کرتے ہیں کہ اگر میری آنکھوں کے آگے سے تمام حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یقیناً مولائے متقیان کی ذات ایک ایسی ہی ذات گرامی ہے کہ جس کے فضائل کے لیے جتنے بھی وقت لیا جائے، جتنے بھی الفاظ دہرائے جائیں، وہ سب کم ہیں. اسی بات کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں کرتے نظر آتے ہیں کہ یا علی، اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں، اگر تمام جن حساب لکھنے پر مقرر کر دیے جائیں، اور اگر تمام انسان لکھنے کے کام پر معین کر دیے جائیں، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی بات کو شاعر نے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے. یقیناً مولا متقیان کی ذات ایک ایسی ہی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ جس کے فضائل کو مختصر سے وقت میں احاطے میں لانا ممکن نہیں ہے. مولا متقیان کے فضائل کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ہم مختلف شعبہ زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے پر نظر دوڑائیں تو علی سے بڑا سائنسدان ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم کیمسٹری کے شعبے پر نظر دوڑائیں تو علی سے بڑا کیمیا دان ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم طب کے شعبے پر نظر دوڑائیں تو علی سے بڑا ڈاکٹر ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم سیاست کے شعبے پر نظر دوڑائیں تو علی ابن ابی طالب سے بڑا سیاسی رموز و اسرار سے واقف ہمیں کوئی اور ہستی نظر نہیں آتی. اگر ہم میدان جنگ پر یا حرب پر نظر دوڑائیں تو علی سے بڑا شجاع ہمیں نظر نہیں آتا. مولا متقیان کے انہی لامحدود فضائل کو ایک مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی یہ کوشش اس پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، جس پروگرام کا نام ہے علی ابن ابی طالب، ایک آفاقی حقیقت. انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی اس پروگرام کو میں گل زہرا آپ کے سامنے بطور میزبان پیش کروں گی، اور مولا متقیان کی حیات مقدسہ اور آپ کی شہادت اور واقعات شہادت پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے خواہر عالیہ زینب کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خواہر عالیہ زینب کا نام یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور خواہر کا تعارف کروانا ایسا ہی ہے جیسے خود اپنا آپ تعارف ہوا بہار کی ہے. لیکن بہرحال خواہر عالیہ زینب یہ عالمہ و فاضلہ قم ہیں، اور ماشاءاللہ عرصہ دراز سے جامعۃ الزہرا اسلام آباد کے ساتھ بطور مدرسہ بھی منسلک رہی ہیں. خواہر، میں آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے پروگرام کا نام یا عنوان علی ابن ابی طالب، ایک آفاقی حقیقت ہے، سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ مولا متقیان کی حیات مقدسہ پر آپ کچھ الفاظ میں روشنی ڈالیں، یا مولا کے کچھ فضائل سے اگر ہماری سماعتوں کو بہرہ مند کر سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی تاریخ اسلام کا وہ روشن ترین چہرہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، یا اس سے بھی پہلے کہ جب نور نبوت نے عرصۂ گیتی پر قدم رکھا، تو اسی وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ نور نبوت کے ساتھ ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جو ایک ناصر، مددگار اور عین بے عین ہی آپ ہی کی ذات کا پرتو اور عکس امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی نظر آتی ہے. تاریخ میں آپ کا جو سب سے پہلے تعارف ہے اگر آپ کی زندگی میں دیکھا جائے تو تاریخ نے سب سے پہلے آپ کو دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھا جب آپ کی عمر مبارک 8 یا 10 سال کی تھی, اور ہر نبی کی طرح پیغمبر گرامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو آگاہ کرو. پیغمبر گرامی نے اپنے گھر میں دعوت کی اور قریش کے بڑے سرداروں کو بلایا, خاندان قبیلے کے بڑے سرداروں کو بلایا کہ اور تقریباً 40 افراد کی یہ دعوت تھی. پہلے دن جب دعوت تھی اور جب رسول گرامی بات کا آغاز کرنا چاہتے تھے تو ابو لہب نے یا غالباً ابو جہل نے بات شروع ہونے سے پہلے اس کو ماحول کو خراب کر دی, محفل برخاست ہوگی. دوسرے دن بھی اسی طرح سے جناب رسول خدا کو موقع نہ ملا, اور جب تیسرے دن دعوت کی گئی تو اس وقت اس سے پہلے کہ کوئی کلام کرتا امیر المومنین جو کہ اس وقت امام علی بہت کم سن ہیں بچوں میں شمار ہوتے ہیں, رسول گرامی کو یہ موقع دیا کہ سب سے پہلے آپ خطاب فرمائیں, اور اس وقت آپ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اس قدر قیمتی چیز نہیں لے کر آیا جتنا کہ میں اپنی قوم کے لیے قیمتی سر چیز لے کر آیا ہوں. اور اس وقت آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے لیے ایک بہترین چیز لے کر آیا ہوں, میری دعوت پر لبیک کہو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ, اور جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے گا وہ میرا وصی جانشین اور میرا وصی اور جانشین ہوگا. یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس وقت رسول گرامی یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے پاس مال اور دولت اور ظاہری عہدہ کسی بھی قسم کی دنیاوی شان و شوکت جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں تھی, اور اس وقت جناب علی علیہ السلام فوراً سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا ناصر کو یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں, اور کہا کہ اے علی تم بیٹھ جاؤ, اور پھر ماحول پر خاموشی تاری ہو جاتی ہے چھا جاتی ہے. تینوں ہی مرتبہ پیغمبر کی آواز پہ یہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, اور اس بچے کو جناب رسول خدا اپنے پاس بلاتے ہیں, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ میرا وصی اور میرا وزیر اور میرا خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. اس وقت ابو جہل نے ایک طنزیہ انداز میں ابو طالب کی طرف دیکھ کے کہا کہ آج کے بعد تم بھی اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا. تو یہ وہ تاریخ کا ایک باب ہے کہ پیغمبر خدا کی دی گئی بشارتوں اور علم غیب کی روشنی میں اسلام کا مستقبل اور مقدر دیکھ رہے تھے, جبکہ باقی لوگ کیونکہ ابھی پیغمبر پر ایمان ہی نہیں لائے, یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ نبوت اور نبی کے مقام ہی سے بے بہرا تھے اور مقام نبوت ہی کو پہچانتے نہیں تھے, اس سارے ماحول میں ایک 8 یا 10 سالہ بچے نے اس حقیقت کا ادراک کیا, اور پھر اس کی یہ ایک بچگانہ ادا نہیں تھی, یہ ایک بچے کی اپنے چچا زاد کے ساتھ وارفتگی اور بے انتہا انس و محبت نہیں تھا, بلکہ اگر یہ صرف ایک بچگانہ حرکت ہوتی تو تاریخ میں یہ محو ہو جاتی, کیونکہ پوری زندگی میں علی علیہ السلام نے اس بات اپنے اس عہد کو نبھایا اور سچ کر کے دکھایا, اس لیے یہ ایک تاریخی سند بن گئی ہے جو آپ کی سچائی پہ دلیل ہے.
بے شک بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور پھر اس سوال سے ایک ذہن میں اکثر خیال آتا ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی یہ میرا بچہ, یہ میرا جانشین ہے, یہ میرا خلیفہ ہے, اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں, ہمارے پاس مستند ترین روایات ہیں جس میں بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام متقیان کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا. غدیر خم ایک مثال ہے جو سبھی جس سے واقف ہیں, من کنتم مولا فاز علی. جب امامت کا بار بار اصرار کیا گیا, جب بار بار رسول اکرم نے امامت علی کو بحیثیت امام دنیا کے سامنے پیش کیا, تو پھر کیا وجہ کہ پھر یہ جو نظریہ, پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ نظریہ امامت وہ از نظر شیعہ کیا ہے, ہم شیعہ اس امامت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور ساتھ ہی اسی کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے کہ اختلاف کہاں ہے. اگر ہم ہمارے برادران اہل سنت کی بھی کتب سے رجوع کریں تو ہمیں وہاں پر بھی اکثر ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں امام علی کی امامت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. امامت کیا ہے از نظر شیعہ اور ہمارا اختلاف کیا ہے برادران اہل سنت کے ساتھ؟
امامت ایک ایسی ذمہ داری ہے اور عہدہ الہی ہے جس کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہو سکتا. امامت یعنی نبوت کی جانشینی اور خلافت. یعنی امامت کیونکہ انسانیت کبھی بھی ہدایت الہیہ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی جانب سے پاکیزہ ہدایت کا سلسلہ نبوت کے ذریعے جاری کیا. اور کیونکہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے اور آپ کی ختم نبوت کا منکر مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو لازم ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے خداوند متعال کسی سلسلے کو جاری رکھے جو کہ نبوت ہی کے برابر ہو. اسی لیے جناب رسول خدا فرماتے ہیں اے علی تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں سوائے نبوت کے, میں صرف نبوت کی بنا پر تجھ سے برتری رکھتا ہوں. تو اس اعتبار سے یعنی مقام امامت, یعنی اگر سادہ سی تعریف کی جائے امامت یعنی رسول اور نبی کی جانشینی اور خلافت. اہل سنت بھی اس بات کے قطعاً منکر نہیں ہیں کہ رسول کے بعد ان کا کوئی جانشین اور خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. صرف فرق ہے تو اس اسلوب کا فرق ہے, اس سوچ کا فرق ہے کہ اس خلیفہ اور جانشین, وہ خلیفہ اور جانشین کون ہو سکتا ہے یا اس کا چناؤ کیسے ہوگا یا اس میں کیا شرائط پائی جائیں. شرائط کے لحاظ سے بھی تقریباً عدالت لازمی شرط ہے, عالم ہونا اور عادل ہونا یہ لازمی شرائط ہیں خلیفہ کے لیے, لیکن اس کا انتخاب کیسے کیا جائے. اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کسی جانشین کا انتخاب نہیں کیا ہے اور اس کام کو امت پہ چھوڑ دیا ہے, لہٰذا ان کی نظر میں امامت انتخابی ہے. یعنی جسے بھی افراد جمع ہو کر کثرت رائے سے رائے دے دیں وہ امت کا خلیفہ اور حاکم ہوگا اور واجب الاطاعت ہوگا, اس کی نافرما حکم عدولی نہیں کی جا سکتی ہے. تو پہلی چیز وہ جو ان کے ہاں ہے وہ ہے کہ انتخابی ہے, خلافت انتخابی یعنی افراد جمع کریں. جبکہ ہمارا نقطۂ آغاز ہی انتخاب کو رد کرتا ہے کہ ہمارا نظریہ امامت کے بارے میں پہلی چیز جو ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ عہدہ الہی ہے. اگر یہ عہدہ الہی ہے یعنی بالکل نبوت کی طرح سے, جیسے نبی کا انتخاب افراد مل کے نہیں کر سکتے, کثرت رائے مل کے نہیں کر سکتی ہے, اسی طرح سے امام جو کہ جانشین رسول ہے اس کا انتخاب بھی کثرت رائے سے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں ہم انتساب کے قائل ہیں. انتساب یعنی اللہ اپنے رسول کے ذریعے رسول کے وصی اور خلیفہ کا اعلان فرمائے. تو اس اعتبار سے ہم میں اور ان میں بنیادی فرق یہ ہے. اسی اعتبار سے ہم جب امامت کو انتسابی جانتے ہیں یعنی من جانب اللہ ہے, تو اگر ساری دنیا بھی امام علی علیہ السلام سے منہ پھیر لے اور کسی اور کے لیے رائے دے دے ہم پھر بھی اسے امام تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بنیادی شرط ہے کہ اس کا انتخاب وہ صرف خدا کر سکتا ہے اور اپنے رسول کے ذریعے ابلاغ کر سکتا ہے کرتا ہے. اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. یعنی یہ وہ شرط ہے کہ جسے اہل سنت لازمی نہیں سمجھتے ہیں. یعنی کثرت رائے سے جو منتخب جو بھی حاکم ہے وہ واجب الاطاعت ہے بشرطے کہ عدالت کو رعایت کرے. جبکہ عصمت ایک ایسا مقام ہے, ایک ایسی خوبی اور صفت ہے جس کی پہچان عام انسان نہیں کر سکتا ہے, اس کی پہچان صرف خدا کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما, کہ جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں میں سے گزارا اور وہ پورے اترے تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو سب سے پہلے اپنا نبی بنایا, نبی بنانے کے بعد رسول بنایا, اور جب رسول بنایا تو رسول بنانے کے بعد انہیں خلیل بنایا, جب خلیل بنا چکا اور پھر ان کی آزمائش ہو چکی پھر آخر میں انہیں مقام امامت دیا ہے. اور جب مقام امامت دیا انی جاعلک للناس اماما, اس وقت فوراً حضرت ابراہیم کا قال من ذریتی, میری اولاد میں سے لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اب یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایک خود ظالم کی تعریف کیا ہے قرآن کی روح سے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. خود خدا نے امامت کو اپنے ساتھ منسوب کر کے بتا دیا ہے کہ امامت عہد الہی ہے, اور عہد الہی کا فیصلہ عوام نہیں کر سکتی, خود خدا کر سکتا ہے. لا ینال عہد الظالم, کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب یہ ظالم کون ہے؟ قرآن کی روح سے جس نے اپنے ذات پہ ظلم کیا, یعنی گناہ کا مرتکب ہوا, یا دوسرے کے حق میں ظلم کیا ہے وہ ظالم ہے. جبکہ عرف عام میں ہم ہر اس شخص کو جو دوسروں کے حقوق پہ تجاوز کرے ظالم کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے بہت خوبصورت تفسیر کی ہے اس آیت کے ذیل میں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو مد نظر رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں فرما رہا ہے لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا, تو اللہ تعالیٰ نے سرے سے انکار بھی نہیں کیا کہ کسی کو نہیں ملے گا, اور فوراً سے قبول بھی نہیں کر لیا کہ سب کو ملے گا, بلکہ کہا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا. بس اس کا مطلب ہے اولاد ابراہیم میں چار گروہ ہیں, چار افراد پائے جاتے ہیں اولاد ابراہیم میں. یا وہ ہیں جو ساری عمر ظالم تھے, گناہ کا مرتکب ہوتے رہے, یا وہ افراد ہیں جو عمر کے پہلے حصے میں گناہگار تھے آخری حصے میں نیک ہو گئے, یا وہ افراد ہیں جو عمر کے پہلے حصے میں برے تھے اور آخری حصے میں نیک ہو گئے ہیں, یا وہ افراد ہیں جو ساری زندگی نیک رہے ہیں اور زندگی کے کسی لمحے بھی کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پہ جو آیہ کریمہ کو اگر ان چار گروہوں کو قرآن کے سامنے رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کہہ کے لا ینال عہد الظالمین, ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. بس جس نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی گناہ کیا ہے وہ ظالم ہے. لہذا اگر وہ ایک گناہ کر کے ظالم کہلاتا ہے قرآن کی روح سے تو عہدہ امامت کے قابل نہیں رہتا ہے, جبکہ جن لوگوں کے لیے اہل سنت امامت کے قائل ہیں ان کی آدھی سے زیادہ زندگیاں شرک اور بت پرستی میں گزری ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم.
ماشاء اللہ آپ نے کافی اس سوال کا کافی تفصیلی جواب دیا اور کسی حد تک اطمینان قلبی. اور اگر ہم عقیدہ امامت سے تو خیر کسی کو بھی انکار نہیں, اور امامت پر کافی آپ نے وضاحت بھی کر دی, ایک بات جو اکثر سمجھ میں نہیں آتی اور جو سوال بھی کیا جاتا ہے کہ عقیدہ امامت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, امام علی کو بھی لوگ امام تسلیم کرتے ہیں, لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج امام علی ابن ابی طالب کی امامت پر ہی کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنی بات کو, آئمہ کرام کا سلسلہ ہے, ہمارے 12 امام ہیں, تو اصولی طور پر ہر امام کا تذکرہ انہی امام کے زمانے یا انہی امام کے دور میں کیا جانا چاہیے. تو کیا وجہ کہ اس دور میں کہ جب ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ذکر مسلسل کیا جانا چاہیے, امام علی کی امامت پر کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟
کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امامت ہماری نگاہ سے انتصابی ہے, یعنی امام کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کا ابلاغ اپنے معصوم نمائندے رسول کے ذریعے سے کرتا ہے. اگر ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائشات کی روشنی میں اور قرآن کے آیات کی روشنی میں امام علی علیہ السلام کی امامت کو ثابت کر لیتے ہیں, تو امام علی علیہ السلام کیونکہ سید الاوصیاء ہیں اور ابو الائمہ ہیں, جب آپ کی امامت ثابت ہو جاتی ہے تو خود بخود آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کی امامت بھی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے, کیونکہ جہاں آپ کی امامت ثابت ہوتی ہے وہیں پہ آپ کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے, اور ہر امام اپنے سے بعد آنے والے امام کی گواہی دیتا ہے اور اس کو متعارف کروا دیتا ہے. تو اس لیے ہم سب سے زیادہ امام علی علیہ السلام کی امامت کو ہی بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ سید الاوصیاء ہیں، آپ رسول اللہ کے پہلے خلیفہ اور جانشین ہیں۔
بہت خوب آپ نے جواب۔ ایک اور چیز جو ہے اکثر ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ ہمیں روشن مثالیں ملتی ہیں یا بہت کھلی ایسی مولا کی بھی ہمیں اقوال نظر آتے ہیں کہ جس سے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمام دنیا کی دولت بھی لا کر منافق کے سامنے ڈھیر کر دوں وہ تب بھی مجھے دوست تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر میں مومن کی ناک پر ضربیں بھی لگاؤں تب بھی وہ مجھ سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں سنا گئے ہیں کہ یا علی، کوئی منافق تمہیں دوست نہیں رکھے گا اور کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں کرے گا۔ اتنی روشن احادیث کے باوجود، اتنے واضح اقوال کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی 1400 برس کی تاریخ کا مطالعہ و مشاہدہ کریں تو ہمیں کبھی امام علی کے سامنے خارجیوں کا، خوارج کا فتنہ نظر آتا ہے، امام علی کی زندگی کے بعد ان کے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعہ کربلا، کیا وجہ ہے؟ یہ کون سا فرقہ ہے جو اتنی واضح دلیلوں کے باوجود اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا؟
اصل میں یہاں پہ ایک چیز جسے ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ مشکل درپیش تھی۔ سورہ توبہ منافقین کا ذکر کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جو پیغمبر کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، پیغمبر کے ہمراہ ہیں لیکن دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی یہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتوں میں دو ہی گروہ تھے، یا مومن یا کافر۔ واحد امت رسول ہے کہ جس میں یہ تیسرا گروہ یعنی منافق پایا جاتا ہے، مومن بھی ہیں اور کافر تو انکار کرنے والا ہے اور منافق ہیں۔ تو یہ تیسرا گروہ رسول اللہ کی نبوت کے بعد پیدا ہوا ہے، یعنی آپ کے صرف مومن اور کافر آپ کے مقابل میں نہیں ہیں بلکہ منافق میں ہیں۔ تو یہ دراصل انسان کے آزادی اور اختیار کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنی سوچ اور سمجھ سے جس رائے کو بھی چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔ قرآن کو اگر دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے ہم بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سے فاسق ہیں جو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ ہدایت کے لیے، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے بہت سے لوگ فاسق ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کی بہت خوبصورت تفسیر کی ہے کہ وہی قرآن جو کہہ رہے ہیں، نزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین وما یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے لیے صرف خسارہ، ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں بڑھاتا۔ فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں پہ قرآن نہیں جو کسی کو گمراہ کر رہا ہے، قرآن نہیں ہے جو کسی کو بہکا رہا ہے، راستے ہٹا رہا ہے، بلکہ در حقیقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے لوگ فاسق ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت نہیں لے پاتے ہیں، ظالمین کے لیے اس سے خسارہ، یعنی در حقیقت وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو منافق ہے در اصل اس کے اندر نفاق کی بیماری ہے، جو فاسق ہے اس کے اندر فسق کی بیماری ہے، جو ظالم ہے ظلم کی بیماری ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک بیمار شخص جس کا معدہ متاثر ہے صحیح و سالم غذا کو کھاتا ہے لیکن ہضم نہیں کر پاتا ہے اور وہ اسے تکلیف دیتی ہے، تو بس یہاں پر بھی نفاق، ظلم، فسق ایسی بیماریاں ہیں جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرنے دیتی ہیں اور پورے طور پہ ایمان نہیں لانے دیتی ہیں۔ نہ یہ کہ خود یہاں پہ قرآن میں یا حضرت علی علیہ السلام کی امامت میں کوئی نقص ہے، در اصل بیماری ان دلوں میں موجود ہے جو کہ انہیں حقیقت کو سمجھنے نہیں دیتی اور ایک حجاب بن جاتی ہے حقیقت اور ان کے درمیان۔
اب میں گفتگو کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے آج کی اس نشست کا آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ امام متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، آپ کی شخصیت میں ہمیں ہر قسم کے انسان کے لیے آئیڈیل بھی نظر آتا ہے، مثال بھی نظر آتی ہے، نمونہ بھی نظر آتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک امام عالی مقام کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو کون سا ہے؟ آپ بحیثیت امام، ہم بحیثیت ایک سیاست دان کے بھی امام کو دیکھتے ہیں، امام ہمیں جب جناب فضا گھر کی حالت سے پریشان ہو کر کہتی ہیں کہ مولا میں چاندی بنانا چاہتی ہوں، تو مولا جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ ہم تمہیں اس سے بہتر چاندی بنا کر دے سکتے ہیں، ہم کیمیا تم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن ہم مال و دولت دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو امام ہمیں بحثیت کیمیا دان بھی نظر آتے ہیں، بحثیت معلم بھی نظر آتے ہیں، بحثیت شجاع بھی نظر آتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک امام علی مقام کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو کون سا ہے؟
میں شہید مطہری کی اسی بات کو کہوں گی کہ انسان کامل۔ انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی جھلک کامل، اکمل اور اعتدال کی اور اعلیٰ اور کمال کی اعلیٰ درجے پر پائی جاتی، کوئی بھی صفت کسی دوسری صفت سے بڑی ہوئی یا اس سے کم نہیں ہوتی ہے۔ علی کی ذات کا کی شان ہی یہی ہے، علی کا مقام ہی یہی ہے کہ وہ کامل انسان ہے۔
بہت شکریہ خیر، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ کل اسی پروگرام کو، اسی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ آج کے اس پروگرام جس کا عنوان علی ایک آفاقی حقیقت ہے کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام کے لیے میں ایک چھوٹی سی روایت کا حوالہ دینا چاہوں گی، ایک چھوٹی سی روایت کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جس میں جناب سلمان فارسی یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ مدینہ مکہ اور اس کے قرب و جوا میں منافقین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور جب ہمیں کبھی مسجد میں بیٹھ کر جب ہم نے اپنی کوئی ڈسکشن کرنی ہوتی تھی یا اپنی کوئی بحث کرنی ہوتی تھی اور ہم نے دیکھنا ہوتا تھا کہ اس میں دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، تو ہمیں دشمن اور دوست کی پہچان کس طرح ہوتی تھی وہ بتاتے ہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جو دوست ہوتے تھے ان کے چہروں کے رنگ مزید کھل جاتے تھے، اور جو دشمن تھے یا جو منافقین تھے ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے تھے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے اسی موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔